بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوسيط الصغرى إسخاص دور علمية اسپیاری وصیت کا درس جاری ہے، اور جو ہمیں دوسری نشست ہے اس پہ انشاءاللہ باقی کا حصہ مکمل کرتے ہیں، اور ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر، وما ما سألت عنه من افضل الاعمال بعد الفرائض، اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سب سے بہترین اعمال فرائض کے بعد کون سے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مختلف ہے لوگوں کے اختلاف سے اور لوگوں کی قدرت سے، لوگوں کی طاقت قدرت برابر نہیں ہے، اور جو ان کا مناسب وقت ہے، لوگوں کے مختلف مناسب اوقات ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ اعمال جو فرائض کے بعد سب سے افضل ہیں یہ بھی مختلف ہیں. تو اس میں کوئی جامع جواب نہیں ہو سکتا ہر ایک کے لیے الگ تفصیل کے ساتھ، لیکن جس پر مما هو كالاجماع بین العلماء بالعلماء بالله وامره، وہ علماء جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے علم رکھتے ہیں، ان میں اجماع کی مانند ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑنا ہمیشہ یہ سب سے افضل ہے ہر بندے کے لیے جملتاً، یعنی سب سے افضل اعمال فرائض کی ادائیگی کی بات کیا ہے، کیونکہ لوگ مختلف ہیں، لوگوں کے پاس اوقات مختلف، فرصت کے کام کے اور بزی ہونے کے مختلف اوقات ہیں. انسان کی جو طاقت ہوتی ہے عمل پر قدرت، کسی کو روزہ آسان ہے، کسی کے لیے نماز آسان ہے، کسی کے لیے پاس مال ہے صدقہ آسان ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے صدقہ مشکل ہے. تو اس میں ایک جامع جواب نہیں ہو سکتا ہے سب کے لیے کہ آپ کے لیے یہ ہے، افران کے لیے الگ الگ سے یہ ہے، نہیں. کیونکہ جب لوگوں میں یہ چیز اختلاف پایا جاتا ہے تو فرائض کے ادائیگی کے بعد نیک اعمال جو سب سے افضل صالح اعمال ہیں وہ سب کے لیے مختلف ہیں. لیکن جو ایک جامع بات ہے اس پر کل اجماع ہے علماء کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ فرائض کے ادائیگی کے بعد سب سے افضل ہے. بڑی پیاری بات ہے، سچ بات ہے، سب سے آسان، سب سے افضل فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اس کی دلیل میں سے مسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے. قالوا یا رسول اللہ ومن المفردون، یہ مفردون کون ہیں؟ بعض صحابہ عرض کرتے ہیں قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، مفردون وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہتے ہیں. مفردون فرد سے جو الگ قسم کے لوگ ہیں، جو کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں وہ عوام الناس میں سے نہیں ہیں، اس لیے مفردون ہے. فرد ایک کو کہتے ہیں نا، الگ تلگ شخصیت کو، تو مفردون ہے، جمع مفرد کی ہے. یہ خاص قسم کے لوگ ہیں، چاہے مرد ہوئے عورتیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہتے ہیں. جب ہم اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ الاذکار المسنونہ، اچھی طرح سمجھیں، کوئی بھی ذکر نہیں، اس سے ذکر سے کیا مراد ہے؟ مسنونہ سے کیا مراد ہے؟ جس ذکر کی دلیل موجود ہو. تفصیل ابھی آئے گی آگے، لیکن ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ذکر صرف نہیں، ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ مسنون ذکر مطلوب ہے. قرآن سنت کے جہاں پر بھی ذکر کا لفظ ہے تو اس سے مراد وہ ذکر جس پر دلیل ہو. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے تئیں اپنے مطلب کے، اپنی مرضی کے ذکر کی کوئی گنجائش نہیں، وہ ذکر نہیں ہوتا، بدعت ہوتا ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ سب سے آسان ذکر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ 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 ذکر ہے یہ؟ ذکر تو اللہ کا ذکر نہیں ہے یہ، اللہ تو کہہ رہے ہیں، اللہ کا نام تو لے رہے ہیں، تو اللہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے تو بدعت ہے، جب بدعت ہے تو گمراہی، جب گمراہی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر فرماتے ہیں جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، ابو درداء روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا انبئكم بخير اعمالكم, كما تم خبر ان سب سے بہترین اعمال تمہارے, وازکاها عند ملککم, تمہارے مالک سب سے زیادہ پاک, وارفعها في درجاتكم, تمہارے درجات کے لیے سب سے زیادہ بلند, وخير لكم من اعطاء الذهب والورق, اور اس سے زیادہ بہتر کہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی دیتے رہو, ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم وضربوا اعناقكم, اور اس سے بھی بہتر کہ آپ کا سامنا اپنے دشمن کے ساتھ یعنی جہاد میں تم ان کی گردن اڑاؤ, تمہاری گردن اڑائیں. قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله, تو عرض کرتے ہیں صحابہ کہ بے شک یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم بتائیں وہ کیا چیز ہے, کون سے ایسے اعمال ہیں, فرماتے ہیں ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور قرآنی اور ایمانی دلائل جو ہے بہت ہی زیادہ ہے اس میں موجود ہے. بصراً انسان پہ آنکھوں سے دیکھتا ہے, یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اس ذکر کا اثر قرآن دلائل میں بھی موجود ہے کہ کیا اس کا خوبیاں ہیں, کیا اثر, کیا اجر ہے, اور انسان اپنے دل میں اپنے ایمان سے بھی اس کو پرکھ لیتا ہے, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے جو لوگ اللہ کے ذکر میں کثرت سے مصروف ہوتے اذکار مسنونہ میں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے, وہ خبر ملتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیسا معاملات ہیں, منظراً اور غور فکر سے بھی پتہ چل جاتا ہے اسے. یعنی بہت ساری دلائل ہیں قرآن میں بھی, انسان اپنے ایمان اپنے دل سے بھی پرکھ لیتا ہے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے, خود سنی خبر سے پتہ چلتا ہے, وہ غور فکر کر بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت گہرا اثر ہے. لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اللہ کثرت ذکر سے, زندگیاں بدلی ہیں, یہاں بات نہیں ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا. اچھا ذکر کیسے کیا جاتا ہے, ہم بتاتے کثرت سے ذکر. اچھا قرآن سنت میں دیکھیں جب ذکر کی بات ہے تو کثرت کا لفظ آتا ہے, سبحان اللہ, عمل کے ساتھ صالح کا, والدین کے ساتھ احسان کا, اور ذکر کے ساتھ کثرت. یہ کوئی ایسے کوئنسیڈنس ہے؟ نہیں واللہ, ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر عمدہ اور خوبصورت ہے, مطلوب ہے, یہ لفظ ایسے ہونا چاہیے. کثرت سے ذکر, دیکھ کثرت سے کریں کیسے, مطلب بس بیٹھے 24 گھنٹے کوئی کام کاج نہ کریں, اللہ کا ذکر کرتے پھر روزی روٹی کہاں سے کمائیں گے, گھر کے حوال ہیں, باہر کی بہت ساری چیزیں کرنے پڑتی, زندگی کیسے گزاریں گے, اس کے باوجود بھی آپ زندگی کی روزمرہ زندگی بھی کام بھی کرتے رہیں, رزق حلال بھی تراش کریں, وہ بھی کمائیں, بچے کی تعلیم کو بھی وقت دیں, گھر والوں کو بھی وقت دیں, والدین کو بھی وقت دیں, دوست احباب کے لیے جو شریعت رکھے وہ بھی اپنائیں, اس کے باوجود بھی آپ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. کیسے, آئیے دیکھتے ہیں. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقل ذالک, اس میں سے کم سے ترین درجہ جو یہ ہے کہ بندہ جو اذکار مأثورہ ہیں یعنی مسنون اذکار جو ہیں, ان معلم الخیر, معلم اخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کی تعلیم دی ہے, وہ امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم, اور متقین کے امام جو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, وہ آپ لازم پکڑیں. جیسا کہ وقتی طور پہ اذکار پڑھے جاتے ہیں, فی اول النہار و آخرہ, صبح شام کے اذکار, وعند اخذ المضجع, صبح شام کے اذکار. یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ یہاں پر ساتھی جو خالی ہاتھ نہ جائیں, یہ تحفہ ہمارے بعض ساتھیوں نے ارینج کیا ہے حصن المسلم, اس میں اردو بھی ہے, انگلش ترجمہ بھی ہے, اور اس میں تمام دعائیں جن کا ذکر یہاں پر اس کتابچے میں بھی موجود ہے وصیت میں, اور اس کے علاوہ بھی آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, یہ آپ گھر کی زیب و زینت ہونی چاہیے, پاکٹ سائز ہے, چھوٹا سا ہے, آپ یہ پڑھیں, اس میں تمام وہ اذکار موجود ہیں جو سنت سے ثابت ہے, حوالہ بھی موجود ہے, ذکر عربی میں بھی ہے, غالباً عربی میں ہے, ہاں عربی میں بھی ہے, اور اس کا ترجمہ جو ہے اردو اور انگلش دونوں میں موجود ہے. تو اس میں سے شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اذکار وقتی طور پہ پڑھے جاتے ہیں, یعنی اول النہار و آخری, صبح اور شام کے اذکار, وعند اخذ المضجع, اور رات کو سوتے وقت جو اذکار پڑھتے ہیں, وعند الاستيقاظ من النوم, اور جاگنے کے بعد کے اذکار, وادبار الصلوات, نماز کے بعد کے اذکار, والاذکار المقیدہ مثل ما يقول عند الاكل, اور ایسے مقید اذکار جیسے کہ کھانے کے وقت انسان ذکر کرتا ہے, وہ شرب پینے کے وقت, وہ لباس پہنتے وقت, والجماع جماع کے وقت, دخول منزل گھر میں داخل ہونے کی دعا, والمسجد اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا, والخلاء اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا, والخروج من ذلك اور اس سے باہر نکلنے کی دعا, وعند المطر بارش کے وقت کی دعا, والرعد اور گرج کی دعا, الى غیر ذلك, اس کے علاوہ بھی. وقد صنفت الكتب المسمى بعمل يوم والليلة, اور اس میں کتابیں الگ سے تصنیف کی گئی ہیں, عمل یوم اللیل, جیسے کہ نسائی کی معروف ہے اور ابن سنی کی یہ معروف کتابیں ہیں, جس میں عمل یوم اللیل, صبح شام کے اعمال کے اذکار اس میں موجود ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں جتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے میں سب کی دعا آپ کو بتاؤں، لیکن اب آپ کو میں یہ تحفہ دے رہا ہوں، اس میں تمام اس سے زیادہ کے اذکار موجود ہیں یہاں پر. جیسے مثال کے طور پہ کھانے کے وقت کا ذکر کیا پڑھیں گے آپ؟ بسم اللہ. بعض وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت نہیں ہے. یار کیوں ثابت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر ہے یا بسم اللہ بہتر ہے کھانے سے پہلے؟ بسم اللہ بہتر ہے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اس میں کتنے جملے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کون؟ اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اللہ کا نام لینا زیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ یہاں پر نہیں، یہاں پر زیادہ بہتر نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھائے تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا. ہماری مرضی چلے گی؟ کس کی مرضی چلے گی؟ جس کی طرف سے ہمیں دین پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ، ہم کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ، ٹھیک ہے نا؟ جو کہتے ہیں نہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہتا ہوں، سنت ہے؟
نہیں،
بدعت ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام الرحمن الرحیم اب شامل کرتے بدعت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ دلیل نہیں. بارک اللہ فیکم. کھانے سے فارغ ہونے کی دعا جو کھانا کھا لے ابھی گزرا ہے کیا کہتے ہیں؟ الحمد للہ الذی اطعم هذا الرزاق من غیر حول منی ولا قوہ. کیا ملے گا اسے؟ پچھلے گناہ، پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اذکار مسنون ہے. اب جب بھی کھانا کھاتے ہیں کھجور کھائے پہلے بسم اللہ پڑھا، بعد میں یہ دعا پڑھے، پھر بسکٹ کھائے پھر پہلے بسم اللہ پڑھا، پھر دعا پڑھے، پھر آپ نے پانچ پانی پیا پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ لباس پہنتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، آپ واش روم میں جاتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، باہر نکلتے اس کا خاص ذکر کرتے ہیں، مسجد میں جاتے اس کا خاص ذکر ہے، باہر نکلتے خاص ذکر، گھر سے نکلتے خاص ذکر. یہ سب کیا ہے؟ روزمرہ زندگی وغیرہ پہ کہتے ہیں آپ کس میں شامل ہوں گے؟ المفردون. کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں. واذکروا کثیرا لعلکم تفلحون. تو فلاح پانے کے لیے سب سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. پھر فرماتے ہیں اور مطلقاً جو ہے یہ اذکار مقید جس کا ذکر کیا گیا، خاص اذکار خاص وقت میں خاص حالت میں کیے جاتے ہیں، یہ مقید اذکار ہے. مطلقاً جو اذکار ہیں ان کو لازم کرنے، جو سب سے افضل ذکر کون سا مطلق؟ لا الہ الا اللہ. صحیح حدیث میں آیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء الحمد للہ. افضل الدعاء الحمد للہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر. ذرا غور سنیں، بڑی علمی بات ہونے جا رہی ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لیکن بعض اوقات کوئی ایسی حالت انسان میں ہوتی ہے کہ جو باقی اذکار جیسے کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، افضل منہ یہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ افضل ہو جاتے ہیں. ممکن ہے؟ حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ سب سے افضل ذکر کیا بھی بتایا ہے؟ حدیث میں آیا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. کبھی سبحان افضل ہو سکتا ہے؟ کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ سے افضل ہو سکتا ہے ذکر میں؟ کب؟ جب حالت ایسی ہوگی یہ ذکر پڑھنا ہے اور سنت میں یہ ذکر ہے وہ نہیں ہے. جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، میں کہوں لا الہ الا اللہ، کیوں بھائی؟ افضل ذکر تو ہے. کیا پڑھنا چاہیے؟ ہم سب کیا پڑھتے ہیں؟ یہ حدیث میں افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. تو یہاں پر افضل ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کیا رہنمائی کی ہے؟ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو افضل یہاں پہ کیا ہوا اس خاص حالت میں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مطلقاً وہ ہے بغیر کسی قید کے، لیکن جب قید کی بات آئی ہے تو اب لا الہ الا افضل کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ نیچے اتر رہے تو کیا ذکر کرتے ہیں؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اب پڑھتے لا الہ الا اللہ، نیچے کی طرف آپ نے جانا ہے، اترنا ہے، سیڑھیاں نیچے اتر رہے ہیں آپ. ابھی پہلے پڑھے تھے لا الہ الا اللہ، آپ رکتے ہیں پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کیوں آپ نے بدل لیا؟ کیونکہ سنت یہی ہے. اتباع سنت عزیز ہے، لازمی ہے، اور اس کا جو خیر آپ اور اس کا جو اثر آپ زندگی میں ہوگا نا آپ سوچ نہیں سکتے. سبحان اللہ، آپ اونچائی کی طرف جا رہے ہیں، اب سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، آپ پہلے پڑھے تھے لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں گھر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے گھر دوسری منزل پہ ہے، اچانک اب کیا بدلیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ حالت بدلی آپ کی. یہاں پہ قید اور ہے. اونچائی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اونچائی کی طرف کیا پڑھتے تھے, کون سے ذکر مسلم ثابت ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اسے ثابت ہوا کہ مطلق ذکر افضل ہے, سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ. لیکن جب کوئی خاص حالت خاص قید آتی ہے تو بعض مفضول اذکار فاضل ہو جاتے ہیں اور فضیلت لے لیتے ہیں. جی بغ صالحات بھی, یا جی ہاں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر, اس میں لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے بقیت صالحات میں. پھر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اچھی طرح جان لیا جائے, ہر وہ چیز جو انسان اپنے زبان سے کرتا ہے اور دل میں اس کو تصور کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے, چاہے علم ہو یا اس کی تعلیم ہو یا امر معروف نہیں عن المنکر ہو, یہ تمام ذکر اللہ میں سے ہے. ذکر اللہ صرف زبان کے حد تک منحصر نہیں ہے, ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, چاہے قول و فعل ہو جس میں امر معروف نہیں منکر شامل ہو, علم اور تعلیم بھی شامل ہے, یہ سب اللہ کے ذکر میں سے ہے. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد اداء الفرائض او جلس مجلسا يتفقه او يفقه فيه الفقه. اور اس لیے جو طلب العلم النافع جو ہے فرائض کے ادائیگی کے بعد وہ طلب کرے یا کوئی فقہ مجلس میں بیٹھ جائے علم حاصل کرنے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے, جسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ بیان کیا ہے, یہ بھی سب سے افضل ہے اللہ کے ذکر میں, من افضل ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے سب سے افضل ہے. اور اسی لیے شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ تدبر سے کام لیں تو جو پہلے لوگ گزرے ہیں سلف صالحین جو ہے ان کی باتوں میں آپ کو کوئی زیادہ اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ مطلقا, یہ کس کی چیز کے بعد ہے؟ بعد قراءۃ القرآن. یہ اچھی طرح سمجھ لیں آپ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کب ہے, کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں؟ ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون, ذکر قرآن میں یہ بھی ذکر ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے اور لا الہ الا اللہ خاص ذکر ہے, تو قرآن مجید جو ہے سب سے بہترین ذکر ہے. اب قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو افضل ذکر وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ وضاحت میں نے کہیں بتا دوں علمی بات تک پتہ چل جائے. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو معاملہ مشتبہ ہو جائے, تذبذب کا شکار ہو جائے بندے پر, تو کیا کرے, یعنی کون سا میں اس میں سے عمل صالح کون سا کروں؟ اب طلب علم بھی شامل ہے, تعلیم بھی شامل ہے, اذکار مسنونہ بھی شامل ہے, اس میں جو نیکیاں ہیں تمام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرے وہ بھی شامل ہیں, تو میری زیادہ فائدہ مند کون سی ہے, اب کون سے کروں میں؟ تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں تو اس کو استخارہ کرنا چاہیے جو مشروع استخارہ ہے, اور وہ کبھی نادم نہیں ہوا جس نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ طلب کیا ہے, اور اس میں کثرت سے کرے اور کثرت سے دعا بھی پڑھے. استخارہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی امور کے لیے کیا جاتا ہے, شادی کرنی ہے اس لڑکی سے کرنی ہو یا اس سے کرنی ہے استخارہ کرتے ہیں, روزگار کی تلاش میں یہ نوکری ہے یہ وہ نوکری ہے, یہ بزنس ہے کہ وہ بزنس ہے, تجارت کے لیے یہاں پہ استخارہ اس لیے ہوتا ہے نا استخارہ. آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کے ذکر کے لیے بھی استخارہ کیا جاتا ہے کہ کون سا میرے لیے مناسب ہوگا؟ جب بہت سارے معاملات آپس میں مکس ہو جائیں اور آپ پتہ نہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے, اس کے لیے بھی استخارہ کیا جاتا ہے. اچھا میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں, کے لیے استخارہ ہوتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, استخارہ کروں؟ کیوں, یہ بھی تو نیک عمل ہے. فرائض میں کوئی استخارہ نہیں ہوتا میرے بھائی, جو فرائض ہیں وجہ حسن سلوکی کروں کہ نہ کروں, استخارہ کر تو پھر نہیں, یہ تو ختم ہے, ختم ہو چکا ہے. جو فرائض ہے اس میں استخارہ نہیں ہوتا. نوافل میں کون سے میرے لیے زیادہ بہتر ہے, اگر میرے پاس وقت کم ہے میں نے ان میں سے ایک یا دو پہ عمل کر سکتا ہوں تو کیا میرے لیے بہتر, پھر استخارہ ہوتا ہے, پھر رہنمائی کرتے ہیں, خاص رہنمائی, خاص بندے کی خاص دعا, خاص عمل. استخارہ کے لیے دو آپ رکعت پڑھتے ہیں, دو رکعت پڑھنے کے بعد خاص دعا, دعا استخارہ اس میں بھی موجود ہے حسن مسلم میں, ان شاء اللہ آپ دیکھ لیں تمام دعائیں اس میں اندر موجود ہیں. تو استخارہ کیا جاتا ہے, ولک پھر من ذلك, اور کثرت سے کرے اور اس کے ساتھ اور دعا بھی کثرت سے کرے, کیونکہ دعا ہر خیر کی چابی ہے, مفتاح ہے. اور جلد بازی نہ کرے دعا میں, استخارہ بھی کرے الگ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کر, اللہ تعالیٰ میرے کون سی اس میں نیک عمل بہتر, اللہ تعالیٰ وہ میری میسر فرما, آسان فرما, کثرت سے دعا بھی کرے. اور دعا میں عجلت نہ کرے, جلد بازی نہ کرے, یہ کہے کہ میں نے کافی دفعہ دعا مانگی ہے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی, بلکہ اسے دعا مسلسل کرنی چاہیے، اور جو اوقات فاضلہ ہیں اس کی تلاش میں رہے گی کہ اس فاضل وقت میں، خاص جو مقرر وقت ہے اس میں میں دعا مانگوں تاکہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو. جیسا کہ رات کا آخری حصہ، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں آیا کہ رات کے آخری حصے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، نزول الہی عز و جل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، سماع دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور اعلان بڑا پیارا اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اسے میں مغفرت کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. کمال ہے واللہ. رات کا آخری پہر ہے، دنیا سو رہی ہے، لوگ سو رہے ہیں، یہ اللہ کا بندہ اٹھا ہے، بیدار ہوا ہے، اس نے وضو کیا ہے، سرد گرمی کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور رب کے بارگاہ میں سر جھکا کر، ہاتھ سینے پہ باندھ کر عبد رب کے سامنے، رب کے بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ اللیل تہجد کی نماز. کمال ہے بھائی، خلوت ہے، دل نرم ہے، تقوی سے بھرا ہوا ہے، ایمان مضبوط ہے، آنکھیں تر ہیں، وہ زبان پہ لک ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اب اس جیسا انسان کون ہے؟ اس سے بڑھ کر جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے، انسان کی اس حالت میں، اس وقت میں رب کریم اعلان فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کر مجھ سے میں بخش دوں. اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کمال ہے، مغفرت ہو گئی. کوئی مصیبت ہے، کوئی درد ہے، تکلیف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بے روزگاری ہے، اولاد نیک نہیں، یا اولاد نہیں ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، یہ بھی، یا جو بھی آپ کو مسئلہ مصیبت ہے، یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ وقت ہے درست کرنے کا. مانگو رب سے، اللہ اعلان کرے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے سوال کرو، مانگو مجھ سے، دعا کرو مجھ سے، میں دعا تمہاری قبول کروں. مشکل وقت ہے نا، آرام کا وقت، سونے کا وقت، قربان کرنے پر، نیند قربان کرنے پڑے گی آپ کو، آپ کو آرام قربان کرنا پڑے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سر خم کر کے اپنے حاجت اپنے رب کے سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے ادوار الصلوات نماز کے بعد، اور یہ نوٹ کر، جن حدیث میں دبر الصلاۃ آیا ہے اس سے مراد سلام سے پہلے، تشہد میں جب تشہد پورا پڑھ لیں آپ، اور درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، اس کے بعد جو اذکار ہیں، جو دعائیں مسنونہ ہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی آپ دعا کرنا چاہیں تو دبر الصلاۃ، جیسے کہ معاذ کی حدیث میں آیا ہے، والله انی احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم سے محبت کرتا ہوں، لا تدع دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے آخر میں یہ نہ چھوڑنا الفاظ، اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہم کب پڑھتے ہیں یہ؟ سلام سے پہلے، سلام کے بعد، سلام سے پہلے، سلام سے پہلے یہ ذکر جو ہے، اس پہ آپ تشہد کے اختتام کرتے ہیں، اللهم اعنی، اللہ میرے مدد فرما، علی ذکرک، اپنے ذکر پر، و شکرک، آپ شکر پہ، و حسن عبادت، اور حسن عبادت پہ. پھر جب اگلی عبادت کریں گے آپ، نماز یہاں پر آپ نے ختم کی ہے اس دعا سے، تو اگلی عبادت آپ کس سے بہتر ہے؟ ذکر بھی آسان ہوگا، شکر بھی آسان ہوگا، حسن عبادت بھی اور آسان ہو جائے گی، اور ہر نماز کے آخر میں کریں تو اس طریقے سے آپ کے ان چیزوں میں ترقی ہوتی جائے گی. وعند الاذان، اذان کے وقت بھی دعا مسنون، دعا قبول کے وقت، وقت المطر، وقت نزول المطر، جب بارش نازل ہو تب بھی کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہوتی، ونحو ذالک، اور اس طریقے سے مسافر جی سجدے میں حالت ہے، حالت انسان سب زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، یہ وقت کی بات ہو رہی ہے، تو حالت انسان کے سجدے میں جو ہے وہ اللہ کے سب زیادہ قریب ہوتا ہے. مسافر کی دعا، والد کی دعا، مختلف یعنی چیزیں ہوتی ہیں جو دعا کے قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. پھر اگلا سوال جو تھا تیسرا، وہ ارجح المقاصد، جو سب سے بہترین روزگار اور کسب ہے تمہارے لیے، کیونکہ سائل نے، شاگرد نے پوچھا تھا نا، میرے سب سے بہترین بہتر روزگار میرے لیے کیا ہے. دیکھیں، طلب علم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ صرف 40 سال بادام پہ گزارا کیا ہے، کوئی روزگار نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، بس پڑھے رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. نہیں، طلب علم بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اور دنیا بھی ہے، دین بھی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہ دعا جامع دعا ہے، بڑی پیاری عمدہ اور عظیم دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا پہلے ہے، حسنا وفی الآخرۃ حسنا، کیونکہ ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی اگر دنیا میں ہیں ہم، دنیا ٹھیک نہیں ہے، دنیا ہماری آسان نہیں ہے، ہم اس میں کیسے عبادت کریں گے، کیسے ذکر اللہ تعالیٰ کا کریں گے، فرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو دنیا سے گزر کر ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے، جو پیدا نہیں اس کو دنیا نہیں، اس کو آخرت بھی نہیں ہے. جو پیدا ہو چکا ہے، مکلف ہو چکا ہے، اس کو دنیا بھی، اس کی آخرت بھی ہے، اس کا حساب بھی ہوگا. تو اس لیے دنیا کے تعلق سے جو سوال کیا گیا، ارجح المکاسب، سب سے راجح میرے لیے کون سا روزگار ہے اور معاش کا ذریعہ ہے؟ فرماتے ہیں بڑا پیارا جواب، سب کے لیے برابر معاش ہوتا ہے. آپ کا ہنر الگ، میرا الگ، تعلیم الگ، ہمت الگ، برابر ہو سکتا ہے کیا؟ جواب ایک جامع ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. تو جامع جواب سنیں ذرا، جامع جواب کیا ہے اس کو؟ فرماتے ہیں فتوکل علی اللہ والثقۃ بکفایتہ حسن الظن بہ. تین چیزیں ہیں، جو بھی عمل کرنا ہے کریں، جو آپ کے لیے میسر ہو وہ کریں. کوئی ڈاکٹر جان بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ٹیچر بننا چاہتا ہے، یا کوئی اس کو اور ہنر آتا ہے، جو بھی کرنا چاہتے ہو یار، آئی ٹی میں جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن یہ تین چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ بہت پیارے ہتھیار ہیں ہر اس شخص کے لیے جو روزگار کی تلاش میں ہے. التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، حق التوکل، اعقلها وتوکل. سبب پہلے ہے، اللہ پہ بھروسہ اس کے بعد ہے. یعنی کہ گھر میں بیٹھے اللہ مجھے روزگار دے گا، خود چل کے آئے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. پھر جاؤ تلاش کیتے جاؤ، روزی روٹی کی تلاش کی جاتی ہے نا، جاؤ تلاش کرو، گھر سے نکلو، اللہ دے گا. ایک عربی آیا، بدو آیا، اور بھرے بازار میں اس نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ کے چلا گیا بغیر باندھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا کہاں جا رہے یہ اونٹنی؟ کہتے اللہ پہ بھروسہ کر کے جانو، توکل تو اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عقیل ہے و توکل، اس سے پہلے باندھو پھر توکل کرو، یہ تو کوئی بھی اس کو لے کے جائے گا نا. تو باندھنا سبب ہے اس کے چوری نہ ہونے کے، یعنی چوری سے بچنے کے لیے. آپ یوں کھول کے جا رہے تو کوئی بھی اسے پکڑ کے لے جائے گا، یہ توکل نہیں ہے. تو توکل اللہ، پھر وثقۃ بکفایتہ، اور یقین رکھنا کہ اللہ ہی کافی ہے، قناعت ہے، جتنا ہے اللہ پہ بھروسہ ہے میری کفایت پوری ہو جائے گی میرے گھر والوں کی. بہتری کی طرف انسان جائے وہ الگ بات ہے، بغیر جیسے آگے بیان ہوگا طمع نہیں ہونا چاہیے، بطیب نفس ہونی چاہیے، کیونکہ طمع ہوگا پھر اس میں نافرمانی بھی ہوگی، پھر حرام بھی ہوگا. تو رزق حلال کے لیے یہ تین چیزیں بہت پیاری ہیں، اللہ پہ بھروسہ، توکل کرنا، دوسرا الثقۃ بکفایتہ، یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، کفایت ہو جائے گی. حسن ظن بھی، حسن ظن، اللہ سے اچھا گمان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدس میں، کیا ہے؟ ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. خیر چاہے تو خیر ہوگا، چاہتے تو شر، اس کی مرضی ہے، لیکن میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اللہ کے ساتھ بدظنی کبھی نہیں کی جاتی، یاد رکھیں. اللہ آزماتا ضرور ہے، اس کے احکم الحاکمین ہے. میری بازو روزگار میں بڑی دیر ہو جاتی ہے، والله ایسے لوگ میں جاتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں، 10 سال بے روزگار رہا، اس نے بینک کی نوکری تھی، کیشئر تھا بینک میں، نصیحت کی چھوڑ دی اس نے، پھر اس کی تلاش میں چلا گیا، نہیں ملی. 10 سال ٹیوشن پڑھائی، اس نے مزدوری بھی کی ہے، یہ ایسی والا کا کام جو ہے کتنا مشکل، ایسی اٹھانا رکھنا یہ بھی کیا ہے، پڑھا لکھا کیشئر بینک میں، اب توبہ کیے تو واپس نہیں جانا، اب ختم. ڈگری بھی اچھی تھی، بی بی اے کیا ہوا تھا. تو اللہ کی عظمت، 10 سال تک نہیں نوکری ملی، 10 سال روزی کی تلاش کے بعد، صبر کے بعد ایسی نوکری ملی، ایسی کمپنی میں حلال نوکری. اب اس وقت وہ اپنی فیملی کا سب سے امیر ترین بندہ ہے، وہ امیر ترین اپنی فیملی میں سے. صبر کیا ہے، سبحان اللہ. تو حسن ظن ہے، اس نے آزمایا ہے، اسی کے لیے صبر کیا ہے، وہ دے گا ضرور. ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، اللہ کی حکمت ہے، احکم الحاکمین ہے، سبحان اللہ. پھر شیخ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس کو چاہے جو عزیز کے اہتمام کرتا ہے کہ اللہ طرف طرف راغب ہو جائے اور دعا کرے، تو دعا چوتھے نمبر پہ کیا ہوا؟ توکل ہے، ثقت ہے، کفایت کی بھروسہ ہے، اور یقین ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، حسن الظن باللہ. اور چوتھے نمبر پہ ابھی کیا ہے؟ الدعاء. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب بھوکے مگر اس کے جسے میں نے کھانا کھلایا، فاستطعمونی، مجھ سے طلب کرو کھانا، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم راعین، اے میرے بندو تم سارے کے سارے، کلکم عارن، تم سارے کے سارے ننگے ہو، الا من کسوت، سوائے اس کے جسے میں نے کپڑا پہنایا ہے، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے کپڑا طلب کرو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا. یہ کپڑا جو بدن پہ ہے، تن پہ جو کپڑا ہے نا، یہ اللہ اگر نہ چاہتا تو ہم اس کے قابل نہیں تھے میرے بھائیو، یہ اس کا کرم ہے. کھانا کھا کے آتے ہیں، ناشتے کا انتظار ناشتہ کرتے ہیں, مشروب پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں. اللہ اگر اللہ نہ چاہتا تو کبھی حلق سے اتر نہیں سکتا تھا. یہ سب اسی کا کرم ہے. اس لیے بار بار ہر آن میں رب سے دعا مانگتے رہو. دعا کی یہ اہمیت ہے. ہم روزگار کی تلاش کی بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی, روزگار کی تلاش کی الگ دعا ہے اور کھانے پینے لباس کی الگ دعا ہے. یہ سب دعا رب سے کرنی ہے, کیونکہ صرف وہی رب کریم سبحانہ و تعالیٰ ہے جو جس کی نعمتیں میں ہم سراپا ڈوبے ہوئے ہیں. پھر ترمذی کی حدیث میں آئے, شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی تشبع عن علیہ. تو میں سے کوئی شخص جو ہے سب کچھ اپنے رب سے, ہر حاج اپنے رب سے مانگے, یہاں تک کہ اپنے جوتے کے تسمہ بھی اذا قطع, جب وہ ٹوٹ جائے, فانہ ان لم یسرہ لم یتسر, اگر اس کے لیے اللہ میسر نہ کرے تو میسر آسان نہ ہو سکتا تھا. یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے سند کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن معنی صحیح حدیث کا کہ ہر چیز انسان جو ہے رب سے مانگتا ہے. دیکھیں تسمہ اللہ اگر آسان نہ کرے, ٹوٹ گیا, کہاں لے سکتے کہیں سے, یعنی باریک بینی تک بھی واللہ اللہ تعالیٰ کی آسانی سے ہے اور میسر ہمارے, تب ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ روکنا چاہے تو کون کر سکتا ہے. میرے پاس ایک ایسا مریض آیا, پرانی بات ہے, 20 سال پرانی بات ہے, یہ مریض سے میں تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کچھ کھانا چاہتا ہوں, یہاں پہ اٹک جاتا ہے مجھے, میں نگل نہیں سکتا, مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. میرے پاس واللہ جیب سے اس نے ہاتھ لگایا, یوں پیسے نکلے 40,000 ریال, میری زندگی کی کمائی ہے 40,000 ریال, یہ میرے پاس پیسہ ہے, ہسپتال میں داخلہ کرنا ہے, آپریشن کا کچھ کرنا ہے, میں کچھ نگل نہیں سکتا ہوں, مجھے رہنمائی کرو میں کیا کروں. پتہ ہی ہم کھاتے پیتے کتنے آسانی سے نگلتے ہیں, ہمارے مطلب مرضی ہوتی ہے. 40,000 زندگی کی کمائی اور رکھنا چاہتا ہے, اسے کہتے ہیں ایک ریال میں نے جمع کیا اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے, تعلیم کے لیے, شادیوں کے بیاہ کے لیے. 40,000 بات کروں 20-25 سال پہلے, بڑی قیمت تھی اس وقت. لقمہ اتارنے کے لیے 40,000 دینے کے لیے تیار ہے. ہم لقمے پہ کھا پی رہے ہیں, کتنی دیتے ہیں رب کو, اس کے لیے کتنے خرچ کرتے ہیں کچھ. پیشاب کے قطرے کیسے بنتے ہیں, کیسے نکل, کبھی سوچا ہے؟ پیتے پانی ہے, مشروب پیتے ہیں, خون پیشاب میں کیسے بدلتے, کڈنی کام کیسے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. جا کے اس سے پوچھو جس نے جو ڈائلسس پہ ہے, جو گردے کی صفائی کے لیے مشینوں میں بیٹھتے, 3-3 گھنٹے بیٹھتے ہفتے میں 3 دن, پوچھو زندگی کیا اس کی. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. جسے گردے کا ٹرانسپلانٹ یا جگر کا ٹرانسپلانٹ کیا ہے, اس سے پوچھ زندگی کیا ہے, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا نہیں پینا ہے, زندگی کیسے اس کی گزرتی, جا کے پوچھو اس کا حال. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, بے شمار نعمتیں ہیں, کیا ہم نعمتوں کو شکر ادا کر کبھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور رحم فرمائے. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وسل اللہ من فضل, اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو. سورۃ النساء نمبر 32-32, اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 میں, فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, آخر الآیۃ. فإذا قضیت الصلاۃ, جب نماز ختم ہو جائے, فانتشروا فی الارض, زمین میں منتشر ہو جاؤ, پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل, اللہ کے رزق سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, مانگو. یہاں پر فضل کے مطلب جو ہے رزق ہے, اور رزق میں یاد رکھے صرف ریال روپیہ روٹی وہ نہیں ہے. صرف روز بار سمجھتے ہیں رزق کی بات کی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے, روزگار ہے, روٹی ہے, روزی ہے اور ریال روپیہ ہے. نہیں, یہ اس کا ایک حصہ ہے. علم رزق ہے, نیک بیوی رزق ہے, اچھی اولاد رزق ہے. اچھا, جب ہم دعا کرتے رب سے, یاد رکھیں دعا کو صحیح طریقے سے مانگنی ہے. صرف اولاد نہیں مانگنی, اللہ مجھے اولاد دے, نہیں, صرف بیوی نہیں مانگنی, کیا مانگنا ہے, نیک بیوی صالح اولاد, یہ لازمی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر بیوی نیک نہیں ہوتی, ہر اولاد نیک نہیں ہوتی, ایسا ہے نا. تو دعا صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. تو جیسا فرماتے ہیں, یہ جو آیت ہے سورہ جمعہ کی, فیض قد الصلاۃ کے تعلق سے, یہ جمعہ کے لیے ہے, لیکن اس کا معنی قائم ہے ہر نماز کے لیے. ولہذا واللہ اعلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, و جب مسجد سے خارج ہوتے, باہر نکلتے, یہ دعا پڑھتے, اللہم انی اسالک من فضلک. مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں, کون سے دعا پڑھتے ہیں؟ پہلے درود پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور پھر نائب آؤ گے کرتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیوں رحمتک کیوں؟ مسجد میں جا رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں, پھر قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے, اذکار ہیں, کیونکہ اللہ گھر اسی لیے ہے نا, اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ کی خصوصی رحمت ہم پر نازل ہو. اور ایک حدیث میں آیا کہ جب انسان نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ بچے بیٹھا رہتا ہے، تو فرشتے اس پر مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے وضو میں باقی رہتا ہے. اتنا اللہ کا کرم ہے. تو مناسب کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور جب مسجد خارج ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو ظاہر روزمرہ زندگی ہے، پھر روزگار ہے، ٹھیک ہے، رزق کی تلاش کے لیے. اللہم انی اسألک من فضلک، بایاں پاؤں آگے کرتے ہیں اور درود پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک. وقد قال الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوه واشكروا له، سورۃ عنکبوت 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تعالیٰ کا رزق کو تلاش کرو، وعبدوه، اور اس رب کی عبادت کرو، واشكروا له، اس کا شکر کرو. شیخ فرماتے ہیں، ھذا امر والامر یقتضی الایجاب، یہ امر ہے، حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ واجب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا رزق میں، اور اس کے علاوہ بھی یہ اصل عظیم ہے، ہمیشہ رب رغبت کرنی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص جو مال، جس کو مال کی ضرورت ہے، مال چاہتا ہے، تو وہ سخاوت نفس کے ساتھ اسے نہیں، طمع نہیں ہونا چاہیے، بغیر طمع کے، اس کے نفس صحیح صاف ہونی چاہیے، سخی ہونی چاہیے، طمع نہیں ہونا چاہیے. لیبارک فی، تاکہ اس میں برکت ہو، اور اشراف نفس و حلع، یہ خوف و ہراس کی حالت میں، یہ گھبراہٹ کی حالت، اسے مال نہیں حاصل کرنا چاہیے. بلکہ بڑی خوبصورت بات سنیں، فرماتے بلکہ مال اس کے لیے ایسا جیسا کہ بیت الخلاء ہے. بیت الخلاء قضاء حاجت کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں، تو مال کی حیثیت کیسے، کتنا زیادہ کمانے، حرص مال کے لیے کتنی ہونی چاہیے، جیسے کہ انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے، جو ضرورت کے لیے جاتا ہے، اور دل میں بھی اس کی اتنی جگہ ہونی چاہیے، اور اس کی سعی مال حاصل کرنے کے لیے اتنی ہونی چاہیے، جیسا کہ اس کا اصلاح الخلاء، جیسا کہ انسان واش روم میں جاتا ہے بیت الخلاء میں، اور پر قضاء حاجت کرتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے. یہ حقیقت ہونی چاہیے، یعنی حرص حد سے زیادہ، طمع حد سے زیادہ، اس کی گنجائش نہیں ہے رزق کو طلب کرنے کے لیے. جب یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، پھر انسان رزق نہیں کماتا، پھر اس کے حرام بھی کماتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، شہوت غالب آ جاتی ہے، انسان جو ہے اس کا حرص بڑھ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تمام بڑھ جاتا ہے، پھر وہ لالچ میں آ کے انسان جو ہے نعوذ باللہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے. وفی الحدیث المرفوع الذي رواه الترمذي شيخ الاسلام رحمه الله فرماتے ہیں، من اصبح والدنيا اكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم ياتي من الدنيا الا ما كتب له، من اصبح والاخره هم اكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. یہ الفاظ ترمذی کے نہیں ہے، اسے درست کر لے، کیونکہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ اپنے حافظے سے بات بیان کر رہے ہیں، اور بعض علماء سے کوئی سہو ہو جاتا ہے جب اپنے حفظ سے کوئی بات کرتے ہیں، ملتے جلتے الفاظ حدیث کے جو ترمذی کے الفاظ ہیں. من کانت الاخرت همه، جس کی آخرت اس کا ہم ہو، اس کی فکر آخرت کی ہو، تو یہاں سے حدیث کی ابتدا ہوتی ہے. جس کی فکر آخرت کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات کو سمیٹ لیتا ہے، جمع اللہ علیہ شملہ، سمیٹ لیتا سارے معاملات، اور آسانی ہو جاتی ہے. وجعل غناه فی قلبی، اس کی جو بے پرواہی ہے وہ اس کے دل میں ہوتی ہے. واتته الدنيا وهي راغمه، اور دنیا چل کر اس کے پاس آئے گی خادمہ بن کر. سبحان اللہ، کچھ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے، کچھ لوگوں کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے. کب؟ جب آپ کی فکر آخرت کی ہوگی. یاد رکھیں، صحیح حدیث ہے ترمذی میں، من كانت الدنيا همه، جب كانت الاخره همه، جس کی فکر ہمیشہ آخرت کی ہے، جس کی فکر آخرت کی ہو، تو کبھی دنیا میں ہیرا پھیری سے کام نہیں لے گا، حرام کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بلکہ حرام سے بچتا رہے گا. یہ تقوی کا راستہ ہے، کیونکہ اس کی اصل فکر کس چیز کی ہے، اس کے غم کیا کھایا جا رہا ہے، میری آخرت کیسے ہوگی، یہ فکر الآخرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات سمیٹ لے گا، جمع علیہ شملہ ہو، اور اس کی دل میں اس بے پرواہی ہوگی، لالچ نہیں ہوگی، بہت دور کی لالچ، دور کی بات ہے، لالچ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، ہو نہ اس کو کوئی تما ہوگا، اس یقین جو اللہ دے گا میرے لیے کافی ہوگا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, وہ دنیا اس کے پیچھے دوڑے گی خادمہ بن کر, اس کے پیچھے آئے گی. اچھا دوسری طرف وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ, جس کی فکر دنیا کی حد تک ہو اس کے لیے کیا ہے, فرق اللہ علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بکھار دے گا, معاملات بکھر جائیں گے سارے, سمیٹ نہیں پائے گا, لگا رہے گا کبھی یہ کام کبھی وہ کام, کبھی اس کے مسئلہ کبھی اس کا مسئلہ, کبھی بیوی کا کبھی بچوں کا کبھی تعلیم کا, بجلی کا بل ادا نہیں کر رہا, کبھی روزگار مسئلہ ہوگا, کبھی یہاں پہ سیدے کٹ گئی ہے, کبھی یہاں پر الجھ جائے گا, اس کے معاملات سمٹنے نہیں پائے. کیوں؟ اس کی سوچ کے فکر کیا ہے, دنیا کی حد تک محدود ہے, آخر جیسی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے, اللہ کی پکڑ ہے, حلام ہے حرال ہے, کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے, دنیا میری بس سدھر جائے کسی طریقے سے, نہیں سدھرے گی دنیا, معاملات آپ کی مصیبتیں بڑھتی جائیں گی. فرق اللہ علیہ شملہ, اس کے سارے تتر بتر ہو جائے گا, اس کا گھرانہ بیوی بچے, بیوی ناراض بچے ناراض, خوش نہیں ہوں گے کبھی. کیوں؟ کہ اس کی سوچ فکر ہی نہیں ہے, وہ دنیا کو بہتر کرنا چاہتا, رب کو ناراض کر کے واللہ کوئی راضی نہیں ہوگا, سوال نہیں پیدا ہوتا. رب کو راضی کر کے دیکھے دنیا ساری راضی ہو جائے گی, دنیا راضی نہ بھی ہو تو رب کی رضا کافی ہے, اصل معاملہ یہ ہے. ولم یأت من الدنیا الا ما كتب له, دنیا میں سے کیا ملے گا اسے, جو اس کے لیے مقدرہ میں لکھا ہے, اسے زیادہ لے سکتا ہے کوئی؟ تو پھر مصیبتیں کیوں ہیں, فکر کیوں ہے, کیوں 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 دنیا کی فکر ہے, آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ تو اصل فکر کس کی ہونی چاہیے؟ آخرت کی ہونی چاہیے. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قال بعض السلف, بڑی پیاری بات ہے, انڈر لائن کریں اسے بھی, انت محتاج الى الدنيا, آپ دنیا کے محتاج ہو, وانت نصیبك من الاخره احوج, اور اس سے زیادہ تم اپنے آخرت کے حصے کے زیادہ محتاج ہو. دیکھو دنیا کی حاجت تو ضرورت تو ہے نا, تمہیں دنیا کی ضرورت ہے, اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ تمہیں آخرت کے حصے کی زیادہ ضرورت ہے. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة, پھر اب جب آپ اپنے آخرت حصے کے سے شروعات کرو گے حاصل کرنے کی, یعنی مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما, تو دنیا میں جو تمہیں ملا تھا وہ ویسے بھی تو مل جائے گا, تو اس کو بہترین طریقے سے اپنا لو. پھر فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. سورۃ الذاریات کی آخری آیات میں بڑے پیارے پیغام, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا کہ میری عبادت کریں. عبادت وسیع مفہوم ہے, صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں, آپ کا رہن سہن والدین کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ, یہ سب عبادت میں شمار ہے. رزق حلال عبادت ہے, یہ سب چیزیں. آپ کا مسکرانا بھائی کے منہ کی طرف دیکھے, مسکراہٹ بھی صدقہ ہے کہ نہیں, صدقہ عبادت ہے کہ نہیں, یہ بھی عبادت میں اس کا شمار ہے. ما اريد منهم من رزق, میں ان سے رزق کا طلب نہیں کرتا, وہ اريد ان يطعمون, اور میں ان سے یہ بھی نہیں ارادہ کرنا چاہتا کہ مجھے یا مخلوق کسی کو وہ رزق دیں. کیوں؟ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ هو الرزاق, وہی رزاق ہے, ذو القوۃ المتین, طاقتور اور سخت اور متین ہے جل شان سبحانہ و تعالی. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ متعین کر دینا کہ کون سا روزگار جو ہے ایک دوسرے پر سب قتل جاتے ایک دوسرے سے پہلے تعین, چاہے صنعت میں سے ہو یا تجارت ہو یا بنایت ہو یعنی تعمیر وغیرہ کرنا, او حراثہ یا کاشتکاری ہو, او غیر ذلک, اس کے علاوہ بھی. فہذا اختلف باختلاف الناس, یہ لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہے, یعنی بعض لوگوں کی تجارت آسان ہے تاجر ہیں, بعض لوگوں کی صنعت جو ہے وہ زیادہ آسان ہے, بعض لوگ کاشتکاری سمجھ وہ زیادہ آسان ہے, بعض لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پلمبنگ کسی کے لیے آسان ہے, کسی کے لیے کوئی اور معاملات آسان ہیں, تو یہ مختلف لوگ ہیں, مختلف لوگوں کے لیے آسانی ہے. ولا اعلم فی ذلک شیئا عاما, میں کوئی عام چیز نہیں جانتا کہ کسی کس کے لیے کیا بہتر اور کیا آسان ہے. لیکن اذا عند الانسان جهة فليستخل الله سبحانه وتعالى, اگر کوئی چیز انسان کو زیادہ رغبت ہو زیادہ آسان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ استخارہ کرے, جو معلم خیر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے استخارہ, کہ دو رکعت پڑھے اور اس کے بعد جو دعا مسنون وہ بھی پڑھے. فإن فيها من البركة ما لا يحاط به, تو اس میں ایسی برکت جو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. پھر جو اس کے لیے آسان کیا جائے بغیر تکلف کے اسے اپنا لے, الا کہ اس میں کوئی شرعی کراہت ہو تب تو وہ نہ کرے. یعنی آپ کے سامنے روزگار کے تلاش میں دو تین چیزیں ہیں, آپ یہ کریں کہ یہ کریں کیا کریں, آپ دونوں دیکھتے دونوں میرے لیے مناسب ہیں، لیکن کون سا زیادہ بہتر مجھے پتہ نہیں. جب تذبذب کا انسان شکار ہوتا ہے نا تو انسان کیا کرے؟ استخارہ کر لیتا ہے. اچھا استخارہ بھی ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیے، یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو استخارہ ہے دونوں میں سے کون سا بہتر ہے، نہیں، استخارہ ایک متعین کریں دونوں میں سے. مثال کے طور پہ کاشتکاری کرنی ہے یا تجارت کرنی ہے، تذبذب کا شکار ہے. اچھا کاشتکاری دونوں میں سے اب استخارہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے استخارہ کے دونوں میں سے جو بہتر میرے لیے آسان فرما، پھر دعا نماز پڑھے دونوں کا دعا پڑھے، نہیں ایسے نہیں. علماء فرماتے استخارہ کے لیے دونوں سے ایک متعین کر دے. اب کاشتکاری میں نے متعین کر دی ہے، پھر استخارہ کی دعا میں یہ میں کہوں گا یہ کاشتکاری جو کہ میرے لیے دنیا میں اور آخرت میں اور عاقبت امر میرے اگر آسانی تو اللہ تعالیٰ اس فرما سے برکت دے دے، جیسے کہ دعا ہے. پھر اس کے بعد جس کو نتیجہ اس کے مطابق ہو، نہیں ہوا پھر دوسرے کے لیے اب استخارہ کریں. اس طریقے سے اوپن نہیں ہوتا. دوسری بات، پتہ کیسے چلتا ہے کہ استخارہ میں آپ کو جو جس کے لیے استخارہ کیا ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لازمی خواب آئے گا، یہ غلط فہمی ہے. خواب لازمی نہیں ہوتا، خواب جب تک نہیں آئے گا استخارہ. بعض لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب استخارہ بڑا کیا ہے لیکن خواب نہیں آیا کوئی. میں کہا کس نے کہا بھائی اس میں خواب لازمی ہے؟ کہتا سنا ہے. تو سنے سنے کیا دین ہوتی ہے کیا؟ سننے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے. کیا شرعاً اسے کوئی دلیل ہے کہ خواب میں آئے گا کچھ؟ خواب میں آ سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک، اطمینان قلب. اطمینان قلب، آپ استخارہ کے صبح اٹھیں گے دل مطمئن ہوگا اور بالکل انشراح صدر، اطمینان دل، اور جس سے آپ استخارہ کی اس رغبت اور بڑھ جائے گی. دوسری نشانی، وہ معاملہ آسان ہو جائے گا جس کا آپ استخارہ کیا. کہاں سے آسان آپ کو پتہ نہیں؟ یعنی آپ نے کہا یار یہ کام جو ہے اس کے لیے صرف ایک مسئلہ ہے میرے لیے، بس میرے پیسے پھنسے فلاں جگہ پہ، یہ مل جائے تو میری کاشتکاری بڑی آسان ہو جائے گی. وہ مل نہیں رہے. آپ نے استخارہ کے صبح اٹھے، ٹیلی فون آ گیا یار آپ مجھ سے پیسے لے لو اپنے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا آپ کا، آپ نے آپ کو قرض دینا تھا واپس. استخارہ کے بعد آپ کو ٹیلی فون آیا، اس نے کہا یار جو آپ کو میں نے ادھار دینا تھا آج مجھ سے لے لیں آپ. تو آسانی ہوئی کہ نہیں؟ کب ہوئی؟ استخارہ کے بعد. یعنی یہ کیا ہے، اس طرف آپ جائیں کہ نہیں، یا آپ کام آپ کے لیے آسان ہو گیا؟ میں نے استخارہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے. تیسرا کیا ہے؟ خواب. خواب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، خواب میں کوئی اچھا خواب ہو جس میں یہ خوشخبری بھی ہوتی ہے کہ یہ کام واضح طور پہ آپ کھیت میں ہیں اور آپ بڑے ہرے بھرے باغ ہیں اس میں آپ چل رہے ہیں کام کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ استخارہ بہتر ہے. یا کچھ اور خوشخبری ہو سکتی ہے اس میں، کوئی اچھا خواب ہو سکتا ہے اس استخارہ کے تعلق سے. پھر شاہ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما ما تعمدت علیہ من کتب العلوم. چوتھی بات جو آخر میں جو شاہ حسین رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، جو آپ نے کتاب کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا ہے، پوچھا ہے کہ کون سی کتاب میرے لیے بہتر ہے خصوصی طور پر علم حدیث کے لیے، عمومی طور پر شریعت کے لیے، فرماتے ہیں فہذا باب واسع، یہ وسیع باب ہے اور اس پہ بھی انسان مختلف ہے، انسان کی پرورش کس جگہ پہ ہوتی ہے. بعض جگہوں پر، بعض بلاد میں، بعض ایسی کتابیں میسر ہوتی جو کسی دوسری جگہ پر میسر نہیں ہوتی. اور علم کا طریقہ اور مذہب جو اس میں جو ہے وہ کون سا ہے، ایک جگہ پر ہو متأثر جو دوسرے جگہ پر متأثر نہیں ہوتا. لیکن جماع الخیر یہ ہے، لب الباب یہ ہے کہ ان یستعین باللہ سبحانہ فی ترقی العلم. انڈر لائن کریں، علم حاصل کریں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مدد طلب کریں، الاستعانۃ باللہ یہ لازمی ہے تاکہ علم جو ہے وہ اس کی آسانی ہو. کون سا علم؟ ترقی علم موروث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم موروث ہے. کون سا؟ قال اللہ قال رسول اللہ وسلم، یہ اصل بنیاد ہے علم کی. فن هو يستحق ان يسمى علما، تو یہی ہے جسے علم کہا جاتا ہے. جو اس کے علاوہ ہے یا تو علم ہوگا لیکن نافع نہیں ہوگا، یا سر سے علم ہی نہیں ہوگا. کون سا علم ہے جس کو علم کہا جاتا ہے؟ علم ہے نہیں. اب آج کل تو بہت سارے دروازے کھلے ہیں شر کے. میوزک کا علم، میوزیشن بننے کے لیے اکیڈمی، جی یہ علم ہے میوزک کا؟ کوئی علم ہوتا کیا؟ اسے علم کا سائنس کہتے ہیں. یہ کون سائنس میں؟ کوریوگرافی، ڈانس، ڈانس کا علم ہے، ہے کہ نہیں؟ لوگ جاتے ہیں کہ سیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو بھی سائنس کا نام دیا گیا ہے، علم ہے. یہ کوئی علم نہیں ہے بھائی، اگرچہ اسے علم کہا گیا ہے یہ علم نہیں ہے. یہ علم ہے تو نافع نہیں ہے. کون سا ہے؟ یاد رکھیں علم نافع نہیں, ہر وہ دنیا کا علم جو آپ کو رب سے دور کر دے, یاد رکھیں علم نافع نہیں ہے. یہ یا دین کا علم جو آپ کو رب سے دور کر دے, یہ نافع نہیں, یہ علم جو ہے نقصان دہ علم, نعوذ باللہ. اہل بدعت کو دیکھ لیں, بڑے بڑے گدوں پہ بیٹھے ہیں, بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں, اور مختلف ٹائٹل, آیت اللہ ہے کوئی, کوئی شیخ الاسلام کا لقب لے گیا, کوئی کیا لے گیا, لوگوں کی رہنمائی کیا کر رہے ہیں, کیا تعلیم دیتے ہیں, کہو یا علی مدد کہو, علی مشکل کچھ ہے, غوث حاجت روا ہے, یہ کون سی تعلیم ہے بھائی؟ شرک بدعات خرافات کی تعلیم, اگرچہ علم کہا جائے علم نہیں ہے. اور اس پر کئی کتابیں موجود ہیں نعوذ باللہ, جس میں واللہ شرک بدعات خرافات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں کتابوں میں, مصنف شیخ الاسلام لکھا ہے باہر, یہ شیخ الاسلام ہے نعوذ باللہ. شرک بندے کو رب سے دور کرتا ہے, قریب کرتا ہے, سب سے بڑا گناہ شرک, ان شرک لظلم عظیم, یہ علم سے کہتے ہیں, اسے علم نافع کہا جا سکتا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ کتاب کتنی خوبصورت ہے, ٹائٹل کتنا بڑا ہے, نہیں, اس سے کام نہیں چلتا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کنٹینٹ کیا ہے, مادہ کیا ہے اس کتاب کے اندر, آپ کو رب سے جوڑتا ہے یا توڑتا ہے, قریب کرتے دور کرتے, اصل بات یہ ہے. پھر شاہ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر علم نافع ہے تو لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے ہو, اور اس سے مماثلت کوئی چیز بھی نہیں, یا اس سے کوئی بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے. قرآن مجید اور صحیح احادیث سے کوئی چیز بہتر ہو نہیں سکتی. پھر شاہ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور اصل جو ہمت ہے اس علم کی جو موروث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور سنت کا علم جو ہے یہ لازمی ہے کہ اس کی ہمت فہم مقاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد ہے, جو مراد ہے, اس کو سمجھنا لازمی ہے. انڈر لائن کرنے ذرا اہم بات ہے, صرف علم حدیث کافی نہیں ہے, صرف کافی آپ قرآن مجید سے پڑھ کے کوئی استدلال آیت سے دلیل پکڑنی ہے, نہیں, صحیح سمجھ لازمی ہے, اور زیادہ تر تمام ہمت اس پہ لگانا ہے کہ مراد کیا ہے, معنی کیا ہے. ولتکن ہمتہ فہم مقاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو انڈر لائن کریں اوپر صفحے کے اوپر حصے میں. اور اس کی ہمت, یا طالب علم کی ہمت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حدیث نہیں پڑھنی, بلکہ اس کا جو مقصد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کیا, مراد کیا ہے اس حدیث سے, اسے کہتے ہیں صحیح معنی, صحیح مفہوم. فہم السلف, صحابہ نے کیسے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو تعلیم دی ہے براہ راست؟ قول تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, فعل بھی ہے, وصف بھی ہے, صحابہ نے براہ راست کیسے سمجھا ہے, اس لیے فہم السلف بہت لازمی ہے. اس لیے ہمت اس پہ لگانی ہے کہ صحیح معنی مراد کیا ہے اس حدیث سے, نہ کہ صرف حدیث کافی نہیں, صرف حدیث کافی نہیں ہے, حدیث کا صحیح مفہوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد و مراد سمجھنا بہت لازمی ہے. فی امرہ و نہیہ, جو بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا جس چیز منع فرمایا ہے, وہ سائر کلامی, اور تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں سب کا جو ہے صحیح معنی مراد سمجھنا چاہیے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ فیض اطمان نقل بہو ان هذا هو رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دل میں اطمینان ہو جائے کہ یہی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, فلا يعدل عنه, اسے کبھی چھوڑے نہیں, اسے لازم پکڑ لے. فی بین و بین اللہ تعالی, اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں, لا مع الناس, لوگوں کی طرف نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہیں گے, ان امکان ہو اگر وہ کر سکتا ہے. آیت پڑھی الحمدللہ صحیح سمجھا, عمل کرو. حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں مراد کیا ہے سمجھ آ گئی ہے, صحیح دل میں اطمینان ہو گیا ہے کہ یہی واقعی یہی مراد ہے, دل کیسے مطمئن ہوگا جب تک آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں ہوگا. ترازو کیا ہے؟ فہم السلف. آپ نے حدیث پڑھی ہے اور اس حدیث پہ آپ نے عمل کیا ہے, بعد پتہ چلا تو وہ حدیث ضعیف تھی, پھر کرو گے عمل؟ نہیں کرو گے. حدیث پڑھی ہے, دیکھ عام مسئلہ دیکھیں, رفع الیدین کا مسئلہ دیکھیں, آپ کافی جھگڑا ہوتا ہے رفع الیدین کے معاملے پر, بھائی مستحب ہے مستحب نہیں ہے, کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ دلائل پیش کرتے وہ دلائل پیش کرتے ہیں. آپ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم میں دیکھا ہے, سنن میں دیکھا ہے, پتہ چلا کہ رفع الیدین سنت سے ثابت ہے. اس کے لیے ابو حمید السعدی کی حدیث جو ہے صحیح بخاری میں, یعنی وہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے, جب 10 صحابہ کی جماعت میں انہوں نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ میں سب سے بہتر جواب سنے نماز کیسے پڑھی ہے, اور دکھائیے کیسے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس حدیث میں رفع دین انہوں نے کیا ہے اور صحابہ نے بھی دیکھا ہے, اور فرمایا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. الغرض جب آپ کے سامنے واضح نہیں کوئی مسئلہ تو آپ جاتے فہم السلف کی طرف. اب آپ کا جو دل مطمئن ہو گیا ہے, آپ نے اسے قبول کیا ہے, آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, دوسری مثال دیکھیں. اب مسجد میں پہنچتے امام رکوع کی حالت میں ہے, رکوع میں آپ پہنچ جاتے ہیں, کیا رکعت ہوگی کہ نہیں ہوگی اس میں اختلاف ہو گیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو, دلائل ان کے پاس بھی, دلائل ان کے پاس بھی, اور سنت اس میں اختلاف ہوا ہے, دل وقت کہاں مطمئن ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ سلف سے کیا ہمیں کوئی چیز ثابت ہے کہ نہیں, صحابہ نے اس پہ عمل کیسے کیا, کیا صحابہ سے کوئی ایسے صحابی تھا جو بعد میں آ کے امام جب رکوع میں تھا تب شامل ہوا, اس کے بعد اس نے رکعت پڑھی کہ نہ پڑھی, وہ دوبارہ دہرائی کہ نہ دہرائی. اگر کوئی ایسا علم موجود ہے, آثار موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں اور صحیح ہیں تو اسے اپنایا جائے, اگر نہیں ہے تو پھر جو ظاہر حدیث ہے اس کی طرف جایا جائے. جب دیکھا ہے احادیث میں اور آثار میں پتہ چلا ہے کہ بعض ایسے صحابہ ہیں جب مسجد میں داخل ہوئے اور امام رکوع کی حالت میں تھے تو انہوں نے دوبارہ رکعت کو دہرایا نہیں ہے, اور اس رکعت کو جو ہے نا یعنی مکمل سمجھا ہے, اور نماز میں سلام کے بعد اس رکعت کو دہرایا نہیں ہے. اور اروار غلیل میں علامہ ابن رحمہ اللہ نے پانچ صحابہ کا نام بتائے جس میں عبداللہ بن زبیر بھی شامل ہے, زید بن ثابت بھی شامل ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسجد میں وہ ان کے شاگرد دونوں داخل ہوئے اور رکوع میں دونوں شامل ہوئے تو سلام پھیرنے کے بعد ان کے شاگرد اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا, پھر سلام پھیرنے کے بعد شاگرد سے کہتے ہیں جب رکوع کے حال میں پہنچ جاؤ تو تمہیں رکعت ہو جاتی ہے. اب میرا دل اس پہ مطمئن ہے الحمدللہ کہ جب اگر رکوع کے حال میں پہنچ جاؤں تو میں دوبارہ رکعت نہیں پڑھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اثار السلف صحابہ کے اثار صحیح سند سے ثابت ہے تو میں یہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں میرا دل مطمئن نہیں ہے اور میں رکعت دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اختلاف جو ہے امت میں فروع مسائل میں رہا ہے, اس کے لیے کوئی سینہ تنگ کرنا یا تنگی کرنا یا کوئی اسے بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بھائی ہیں, یہ قول موجود ہے, بعض ہمارے احادیث بھائی جو ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, بالکل ان کا حق ہے, دل اس طرف مطمئن ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے دو رکن چھوٹ گئے, سرفات رکن ہے وہ چھوٹ گئے تو کیسے نماز, رکعت کیسے ہو, اسے ہم دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں. کیا صحابہ کو علم نہیں تھا کہ سرفات چھوٹ گئے, رکن چھوٹ گئے؟ تو ہم تو یہ مانتے ہیں, ان کو پتہ تھا. سر عبداللہ مسعود بڑے معروف عالم صحابی ہیں, سر زید بن ثابت ہیں, عبداللہ بن زبیر ہیں, اور بھی دو صحابہ کے نام ہیں, تو ان سے صحیح سند سے ثابت ہے. تو اس اعتبار سے دل مطمئن ہو جائے تو اس کو کبھی چھوڑیں. لوگوں کی طرف مت دیکھیں, کس کی طرف دیکھیں؟ رب کی طرف دیکھیں. جب اللہ نے آپ کو مؤثر کر دیا ہے, دل مطمئن ہے آپ کا, تو الحمدللہ. لوگ کیا کہتے ہیں یا رکن چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, نماز دین کی نہیں ہوتی, یہ کیسے اہل حدیث ہیں, یہ کیسے آپ رب سلفی کہتے ہیں, اور کافی اعتراض کرتے ہیں, اور بعض اوقات جھگڑے تک بات پہنچ جاتی نہیں, جب جھگڑنے کی بات بالکل نہیں ہے. میرا اطمینان اس طرف ہے اور رب میں سمجھ میں رب میرا راضی اس معاملے میں اس دلیل کے ساتھ ہے, تو الحمدللہ. اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ رکن چھوٹ گیا ہے, تو آپ پڑھ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ آپ کا رب کا معاملہ ہے, یہ وہ اختلاف جس کی گنجائش ہے امت میں فروع مسئلے میں, اصول میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, عقیدے میں منہج میں اس کی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور اجتہاد کرے ہر باب میں, باب العلم یعنی حدیث میں پڑھیے, اور اس میں بہت سارے آپ کو علمی باتیں ملی ہیں, تو اس لازم پکڑو ہر باب کو باب العلم میں سے, بے اصل معثور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کوئی بھی عمل کرنا چاہتے کسی معاملے میں بھی, وضو کا مسئلہ ہے, طہارت کا مسئلہ ہے, تیمم کا مسئلہ ہے, طلاق کا مسئلہ ہے, نکاح کا مسئلہ ہے, جو مسئلہ بھی آپ کو درپیش آئے کسی بھی باب کے تعلق سے, آپ کے پاس عمل سے پھر دلیل ہونی چاہیے. دلیل نہیں ہے تو عمل نہیں ہے. تو آپ علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں, تو اس عمل کے لیے آپ کے پاس لیکن شرط ہے کہ دلیل ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اشتباہ ہو جائے جس پر لوگوں کا اختلاف ہے, مثلا میں نے ابھی بتایا مثال کے طور پہ, اب رکعت ہوئی کہ نہ ہوئی رکوع میں شامل ہونے سے, معاملہ مشتبہ ہے بعض لوگوں میں, یار پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بھی بڑی دلیل پیش کرتے ہیں اور ہم تو یار سیدھی سی بات ہے رکعت پڑھتے نہیں ہیں, ہم تو رکعت دوبارہ دہرا دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب تھوڑا تذبذب کا شکار ہے تو کیا کریں؟ اس کا حل بھی ہے, فکر نہ کریں آپ, اس پہ عمل کریں، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، عمل کریں آپ کا معاملہ آسان ہو جائے گا، مزید اطمینان ہوگا. لیکن کرنا ہے، کیا کرنا ہے سنیں ذرا. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو یہ دعا مانگے جو سے مسلم میں ثابت ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے قائم ہوتے، صلاۃ اللیل کے لیے، تو یہ دعا پڑھتے. دعا معصوم بڑی پیاری دعا ہے، اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل، اے اللہ رب جبریل ومیکائیل واسرافیل، فاطر السماوات والارض، اسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کا خوب علم رکھنے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں اپنے بندوں کے بیچ میں جس پر وہ اختلاف کرتے ہیں، اہدنی میری، مجھے ہدایت دیں، میری رہنمائی کریں، لما اختلف فیہ من الحق، جس حق میں اختلاف ہوا ہے اس میری رہنمائی کی ہدایت دیں، باذنک اپنے حکم سے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں صراط مستقیم کی طرف. میرے بھائی یہ دعا کثرت سے پڑھیں، صلاۃ اللیل کی جو مسنون دعائیں ہیں آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح جب پڑھتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی دعا شامل ہے. عام طور پر کہوں گا کون سی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک آخر تک، اور 7-8 قسم کی دعائیں دعا استفتاح میں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے جو صلاۃ اللیل میں، اور بعض علماء کہتے ہیں صلاۃ الوتر میں آپ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور آپ ڈیلی پڑھیں. واللہ جس میں آپ کو تذبذب، جس معاملے میں دینی معاملہ ہے، آپ کو کوئی شک و شبہ ہے، آپ تذبذب کا شکار ہیں، اختلاف ہے، میں کس طرف جاؤں، میں کوئی عالمی بڑا نہیں ہوں، دل مطمئن نہیں ہو رہا، اللہ میری رہنمائی کیجئے میں کس طرف جاؤں، واللہ کچھ دن گزرے گا نہیں، آپ دل میں اطمینان اور سینے میں انشراح اور کشادگی آپ انشاءاللہ حاصل کریں گے اور معاملہ آسان ہو جائے گا. اس مسئلے میں بھی رکوع کا مسئلہ میں نے بتایا، رفع دین کا مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ کر کے دیکھ لیں، بشرطے کہ یہ دعا مانگیں. عجب بات یہ کہ بعض اوقات آپ کسی مخالف کو کہتے ہیں نا یہ دعا پڑھو، کہتے نہیں ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمارے علماء نے کیا، دے کافی ہے ہمارے لیے، ہم کیوں پڑھیں. عجب ہے کہ نہیں، دیکھیں تقلید انسان کیسے اندھا کر دیتی ہے. یار میں تمہیں دعا کی بات کر رہا ہوں، دعا مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اپنے رب سے، رہنمائی ہمارے لیے، اختلافی مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہیں کوئی تمہیں مجھے سمجھ آ چکی ہے، میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں، یہ معاملہ ایسے نہیں چلتا. اختلافی مسائل میں اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش بھی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کیا چاہتے ہیں. دعائیں پڑھتے ہیں آپ، پڑھنی آپ نے، آپ نے کون سا نعوذ باللہ، میں نے آپ کو کوئی جادو منتر بتا رہا ہوں، یہ منتر پڑھو جا کے نعوذ باللہ، یہ دعائیں مسنون دعا پڑھیں اور آپ کی جو غلط فہمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن جب آپ ہر درمی سے مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے راستہ تنگ کر دیتے تو پھر آپ کو توفیق بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں توفیق اسی ملتی جو آسان راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنے رب سے دعا بھی کرتا رہتا ہے. ہے تو دینی امور کے دنیا میں بھی ہم کر سکتے ہیں، دینی امور کے لیے خاص طور پر کچھ حق کی بات ہے، حق میں جو اختلاف ہوا ہے اس کے تعلق سے. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور حدیث میں وہی حدیث قدسی جو صحیح مسلم میں ہے، معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضالون، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دی ہے، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. یہ دعا بھی کثرت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرو، اللہ میری ہدایت، مجھے ہدایت دے دو. اور یہ بہترین دعا جب سورہ فاتحہ پر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو فوکس اس چیز پہ کرو جس میں آپ کو زیادہ مسئلہ ہے، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ کتابیں، ان کتابوں کا وصف یا مصنفین کا، جن کو خاص کتاب جس کا آپ نے ذکر کیا رہنمائی کیجئے، تو مجھ سے اکثر اوقات یہ سنا گیا ہے جب دروس و تدریس میں جو اللہ نے مجھے میسر فرمایا انہوں نے بتا دیے کہ کون سی کتابیں مناسب ہیں، کون سی پڑھیں، کون سی نہیں پڑھنی ہے، یعنی ایک شاگرد ہیں ان سے علم حاصل کیا ہے، تو پہلے آپ سن چکے دروس میں مختلف کتابوں کا میں نے نام لیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں. اور علماء اس میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں کتابیں مصنفی مختلف ہوتے ہیں. دور حاضر میں نوٹ کر لیں چند اہم کتابیں جو طالب علم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں مختلف علوم میں. عقیدے میں اگر آپ اپنا عقیدہ صحیح اور درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے جو علماء ترتیب دیتے ہیں، جہاں سے میں نے بھی علم کا آغاز کیا تھا، نمبر القواعد الاربع، لکھے بتاتا ہوں میں آپ کو، نمبر دو الاصول الثلاثہ، نمبر 3 کشف شبہات، نمبر 4 کتاب التوحید. یہ چار جو کتابیں ہیں یہ شیخ حسین محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، پہلی کتاب ہے قواعد اربعہ، دوسری الاصول الثلاثہ، تیسری کتاب التوحید، تیسری ہے کشف شبہات، چوتھی کتاب التوحید. اس ترتیب سے، کیونکہ سب سے بڑی کتاب اسے کتاب التوحید ہے اور سب سے چھوٹی قواعد الاربعہ ہے، تو اس ترتیب سے آپ پڑھیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے پڑھا عقیدۃ الواسطیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. پھر عقیدۃ الطحاویہ، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی. یہ آسان سی ترتیب ہے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے بڑے آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس میں ارکان ایمان، اس کی تفصیل، اس کے لوازمات، کلمہ توحید کا صحیح معنی، اس کے جو شرطیں ہیں اور اس کے جو ارکان ہیں، تمام آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا بآسانی. یہ عقیدے کے تعلق سے. منہج کے تعلق سے التصفیۃ التربیہ علامہ البانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، چھوٹا سا کتاب چاہے بڑا کمال کا ہے، کہ دین پہ عمل کرنے سے پہلے التصفیۃ التربیہ، یہ نام ہے کتاب چاہے چھوٹا سا علامہ البانی رحمہ اللہ کا. دین عمل کرنے سے پہلے پہلے تصفیہ ہوگا، جو غلطیاں اس کو درست کر لی جائیں گی. ضعیف حدیث ہے، پتہ چل گیا ضعیف ہے یا صحیح ہے، کون ہے صحیح پہ عمل کرنا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یعنی دین کو پہلے پاک کرنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، تصفیہ و پھر اس پہ تربیت کرنی ہے. اور کن سلف الجاد، عبد السلام السحیمی کی بڑی پیاری تصنیف ہے. لیس منہج السلف، یہ شیخ محمد بن باز زمور رحمہ اللہ کی یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے. لیس منہج السلف حفظہ اللہ، شیخ محمد بن باز زمور حفظہ اللہ کی تصنیف ہے، جو اس وقت مکہ کے مفتی ہیں حفظہ اللہ. تفسیر میں، علم التفسیر میں سب سے پہلے نہیں، اس سے پہلے بنیاد کیسے بنوا گیا اپنی؟ نہیں، ہاں اصول التفسیر، سب سے پہلے اصول التفسیر کس کی ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی. ابن عثیمین کی مختصر ہے اصول التفسیر، ہم جیسے یہ کتاب ہم سب پڑھ چکے ہیں، ویب سائٹ پہ سب موجود ہیں الحمدللہ. دوسری ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، دوسری ہے قواعد فی التفسیر، کس کی ہے پتہ ہے؟ شیخ سعدی کی، بارک اللہ فیک. القواعد الحسن، القواعد الحسن فی تفسیر القرآن، القواعد الحسن کے نام سے. پھر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے، دو کتابیں نوٹ رکھیں، تفسیر السعدی معروف تفسیر ہے، تفسیر سعدی جو ہے، اور چوتھی جو ہے تفسیر بن کثیر رحمہ اللہ، مختصر نسخہ موجود ہے، المصباح المنیر فی تفسیر بن کثیر، مصباح المنیر کے نام سے موجود ہے. یہ ترتیب تفسیر کی. علم الفقہ میں نوٹ کریں، سب سے پہلے اصول الفقہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی الاصول، علم الاصول جی، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، ابن عثیمین رحمہ اللہ الاصول، من علم الاصول، یہ فقہ میں. اس کے بعد آپ نے ایک متن لینا ہے، عام طور پہ زیادہ مستقنع، جو ہم نے یعنی تمام پڑھا، دو تین پڑھے تھے، اس میں سے زیادہ مستقنع جو یہ ہے، اسے پھر شروحات ہیں. جو سب سے عمدہ میں نے شرح دیکھی ہے میں نے، وہ ہے شرح الممتع بن عثیمین رحمہ اللہ کی، اسی چھوٹے کتابچے کی مفصل شرح ہے. اور اگر کوئی آسان لینا چاہتا ہے، الملخص الفقہی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی، ملخص الفقہی نوٹ کریں، ملخص الفقہی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ملخص الفقہی، الملخص الفقہی شیخ صالح الفوزان، ہاں موجود ہے، انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے اس کی، اردو بھی ہے، اردو بھی ہے. اس میں فقہ کے مختلف ابواب جو ہیں سب میں انہوں نے بڑے مختصر بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے. علم الحدیث میں نمبر 1 مصطلح الحدیث، بارک اللہ فیک، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی مصطلح الحدیث، چھوٹا کتاب چاہے جس میں ٹرمنالوجی ہے علم الحدیث کی، انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، مصطلح الحدیث، مصطلح اردو میں بھی ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے اربعین نوویہ، چھوٹا سا کتاب چاہے، مختصر سا ہے، 40 احادیث، یعنی 40 سے تھوڑا زیادہ ہیں، 42 ہیں. یہ پڑھنا ہے آپ نے، حفظ کرنا ہے، اور اس کے جو مختلف چھوٹے سے شروحات ہیں، بن عثمین کی مستع شرح موجود ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کی شرح، آپ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے پڑھی ایک ساتھ، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی جو ہے، شمائل محمدی، جہاں آپ وسلم کے جو اس میں خوبصورت جو صفات اور وصف اور اخلاق ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہے. اس کے بعد پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم، آپ کا یہ وسیع دروازہ کھل جاتا ہے، آپ وہ پڑھیں. ترجمے شروحات موجود ہیں علماء کے، شیخ صالح فوزان ہے، شیخ ابن العثیمین ہے، شیخ بن باز ہے، مختلف جو علماء کے موجود ہیں. کیا رہ گئے؟ تقریباً یہ تمام جو اہم علوم ہیں. عربی زبان جو ہے، عربی جو ہے اس میں الاجرومیہ، عربی لغت میں ہم عرب جو ہیں، یعنی جو عربی پڑھتے بولتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے طلب علم، الاجرومیہ کے نام سے، بن اجروم نے اسے تصنیف کیے. چھوٹا سا کتاب چاہے، اس کے دروس بھی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، پاور پوائنٹ پہ درس دیا تھے، نہ وہ تھا اجرومیہ سے پہلے، ہاں ویب سائٹ پہ جو عربی نہیں بولتے ان کے اجرومیہ سے پہلے دروس موجود ہے، پاور پوائنٹ ہے، آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے الف با تا سے شروع کیا، جو الفابیٹ سے عربی کے، وہاں سے شروع کیا، حرف کیا ہوتا ہے، پھر لفظ کیا ہوتا ہے، پھر شبہ جملہ کیا ہوتا ہے، پھر جملہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل موجود ہے. پھر اجرومیہ کیا ہے، وہ تصنیف پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر عام طور میں نے دیکھا کہ بس ساتھ کو مشکل ہو جاتی ہے، اس میں قطر الندا جو ہے وہ کتاب ہے، تھوڑا موسع ہے، ٹھیک ہے نا. اور الفیت بن مالک سب سے بڑی کتاب اس میں سمجھی جاتی ہے، بن مالک کی جو الفیہ ہے اس میں 1000 سے زیادہ بیت جو ہیں شعر کے انداز میں بیان کیے ہیں، اور عربی گرامر کو انہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے. الفیت ابن مالک، یہ چند کتابیں ہیں مختلف علوم میں. اب واپس آتے ہیں متن کی طرف. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کتب المصنفہ ہیں مبوبہ، جس کی تبویب بھی کی گئی ہے، یعنی باب باندھے گئے ہیں، صحیح بخاری، صحیح محمد بن اسماعیل بخاری سے زیادہ نفع بخش کتاب میں نے کوئی دیکھی نہیں ہے. شیخ السلام رحمہ اللہ گواہی دیتے ہیں، شیخ السلام بن تیمیہ رحمہ اللہ، ایسی کتاب حدیث کی ہو جس میں تبویب باب باندھے گئے ہوں ترتیب کے ساتھ، صحیح بخاری سے زیادہ نفع بخش کتاب میں نے نہیں دیکھی، زیادہ فائدہ مند کتاب صحیح بخاری ہے. تو صحیح بخاری پڑھنی ہے. لیکن شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک کافی نہیں ہے، یہ اصول العلم کے لیے، اصول العلم اس ایک کتاب کے لیے کافی ہے. اگر اصول العلم آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اور بھی کتابیں پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ تمام جو مقصود ہے ایسے شخص کے لیے جو مزید علم کو گہرائی تک لینا چاہتا ہے ابواب العلم میں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اور بھی احادیث کی معرفت رکھے، اور اہل فقہ کا جو اس میں کلام ہے، اہل علم کا جو اس میں جو باتیں ہیں جو بعض علماء مخصوص ہیں اس علم میں، تو ان سے بھی استفادہ حاصل کرے. اور امت جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ جد و جہد کر کے تمام علوم میں جو جتنے بھی علوم موجود ہیں ان کا یعنی خاص اہتمام کر کے تصنیفات موجود ہیں، کتابیں کوئی کمی نہیں ہے، سمجھے ذرا، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، صحاح ہے 6، پھر کتب السبع، پھر کتب التسع، جانتے کون سی؟ صحیحین بخاری مسلم، نوٹ کریں، لکھیں، علمی بات ہے. صحیحین کون سی ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، بخاری مسلم ہے. الستة ان دونوں میں 4 شامل کر دیں، سنن ابو داود، جامع الترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 7ویں کتاب کتب الستة مسند امام احمد، 8ویں کتاب موطأ امام مالک، 7ویں کتاب سنن الدارمی. تو یہ 7 کتابیں کتب السبعة ان کو کہتے ہیں، ان میں سے جو عمدہ ہے تقریباً سارا علم جو ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اور بھی کتابیں کافی موجود ہیں، لیکن ان میں سے یاد رکھیں شیخ صاحب رحمہ اللہ یہ فرما رہے کہ کتابوں کی کمی نہیں ہے، صحیح بخاری سب سے عمدہ ترین کتاب ہے، یعنی جو شروط ہیں صحیح الحدیث کے سب سے عمدہ ہیں، جو تبویب ہے فقہ امام بخاری کی، حدیث ایک حدیث کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، ایک حدیث کا جو شاہد ہے اسے حصہ لے کے باب باندھ دیا ہے، اپنی باتیں کم ہیں، احادیث آیات الحدیث السلف کے اقوال زیادہ ہیں، یہ اصل کمال ہوتا ہے، یہ فقہ امام بخاری رحمہ اللہ کی. کبھی کہتے ہیں امام بخاری محدث فقیہ تو نہیں ہے، غلط ہے، امام بخاری حدیث محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں. فقہ کہاں بھائی، کون سی تصنیف ہے امام بخاری کی فقہ کی؟ نہیں کون سی کتاب ہے فقہ کی امام بخاری کی؟ صحیح بخاری ہے. کیا ہو گئے، صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، لیکن فقہ امام بخاری کسی کتاب میں موجود ہے؟ کوئی شخص اگر عقیدہ سیکھنا چاہتا ہے نا، عقیدہ آپ سے پوچھ رہے ہیں عقیدہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، کہتے عقیدہ واسطے پڑھو، کہتے ہیں شیخ السلام کتاب نہیں پڑھنا چاہتا میں، یہ مجھے نعوذ باللہ گمراہ کر دے گی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بدعقیدہ لوگ قسم کے، جیسے کوئی بعض ایک صوفی سے بات ہو رہی تھی، کہتے پھر مجھے کوئی کتاب دکھائے، وہ کتاب جو متقدمین کی ہو، سلف صالحین کی زمانے کی لکھی ہو مجھے بتائے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ کتاب ہے امام بخاری کی کافی اس میں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسی کتاب جس پر آپ کو اتفاق ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا. پہلے میں نے پوچھا سب سے عمدہ کتاب کون سی حدیث کی، ویسے پوچھا میں نے، صحیح بخاری پکی بات ہے، پکی بات ہے. میں کہا یہی پڑھ لو، اس میں عقیدہ کہاں پہ؟ میں نے کہا پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا. اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں ایمانیات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں عبادات کی جو ترتیب ہے بڑے پیارے انداز میں ہے. الایمان قول و عمل، باب باندھ دیا ہے. مانتے ہو قول و عمل ایمان؟ مرجئہ تو نہیں مانتے نا، اس میں ہے. اب صحیح بخاری کا ختم تو کرتے ہو، صحیح بخاری میں ہے کہ کبھی دیکھا ہے آپ نے اس میں عمل کبھی کیا ہے؟ یہ کمال ہے کہ کتنے آپ نے صحیح بخاری کے ختم کیے، کمال یہ ہے کہ آپ نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، بات یہ ہے. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی کتابوں کی کمی نہیں ہے، کمی اس چیز کی آپ کی رغبت کی، آپ چاہتے کیا ہو. ہر فن میں، ہر علم میں کتابیں موجود ہیں. انڈر لائن کریں بڑی پیاری بات ہے، فرماتے فمن نور اللہ قلبہ ہداہ بما یبلغہ من ذلک، جس کا اللہ تعالیٰ دل کو روشن کر دے تو اسے ہدایت دے دیتا ہے جو اس میں سے وہ چاہتا ہے. دل میں جب آپ کی تنگی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ناجائز، تو اس میں توفیق نہیں ہوگی. سلامت القلب لازم ہے. کتاب پڑھنے سے پہلے دل آپ کا صاف پاک ہونا چاہیے، رب کی رضا مقصود ہے، علم اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے مقصود ہے، یعنی کہ میں سینہ تعالیٰ کے بڑا عالم ہوں، یا علماء کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، یا اپنی ریاکاری دکھائیں، نعوذ باللہ. جہنم میں سب سے پہلا عذاب ان تینوں کو ہو جو ان میں سے قاری قرآن بھی ہے، جسے کہا لوگوں کو میں نے قرآن پڑھایا ہے. اللہ پوچھے گا تو قرآن کا علم دے تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے لوگوں کو قرآن پہ تعلیم دے لوگوں کو دیے میں نے. کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے. تو نے قرآن کو تو پڑھایا تو ہے، پڑھا بھی پڑھایا تو، لیکن کس لیے؟ تاکہ لوگ کہیں کہ قاری ہے. لوگوں نے کہا ہے تمہیں وہ مقصود جو حاصل ہو گیا آپ جو چاہتے تھے. الغرض تو جس کو اللہ تعالیٰ دل روشن کر دے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ومن اعماہ نعوذ باللہ، جس کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دے تو کثرت کتب اس کے لیے مزید حیرانگی اور مزید گمراہی کے لیے ثابت ہوں گی. کتابیں بہت ہیں، البدعت کو دیکھیں آپ، مکتبے میں جب جائیں گے تو انبار ہے کتابوں کا. درس کیا ہے؟ شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، نعوذ باللہ. تو یہ کتابیں فائدہ مند ہیں اس کے لیے، یہ مزید گمراہی اور حیرانگی کے لیے ثبوت موجود ہے اس کے لیے، یہ ثابت ہوئی کہ اس کے لیے مزید حیرانی اور گمراہی ثابت ہوئی، نعوذ باللہ. کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لبن لبید الانصاری بن لبید الانصاری سے، اور ایسے تھے تورات والانجیل عند الہود والنصارا فما تغنی عنہم، کیا تورات اور انجیل یہود و نصارا کے پاس نہیں ہے تو کو کیا فائدہ ہوا؟ سبحان اللہ، کیا کتابوں کا ہونا کافی نہیں ہے؟ صرف کتابوں تو یہود و نصارا کے پاس بھی تھی نا، یہودوں کے پاس تورات، اللہ تعالیٰ کی پاک اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی تورات، عظیم کتاب ہے، یہودوں کے پاس موجود تھی اور آج بھی ہے، تحریف کر دی، اللہ نے ذمہ نہیں لیا اس کی حفاظت کا، ان کے حوالے کر دیا. تمہارے لیے کتاب ہے نا، تمہارے دین اور دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، ضابطہ حیات ہے تمہارے لیے، چلو تمہارے حوالے ہیں، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بدلا، تحریف کر کے اس کی رب کی کتاب کو بدل ڈالا. نتیجہ کیا نکلا؟ مغضوب علیہم، اللہ کا غضب پر نازل. عجیب بات ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے اور مغضوب علیہم بھی ہے. کیوں، کیا ہوا ہے؟ رب کی نافرمانی کیوں ہوئی ہے؟ کتاب کا غلط معنی لے کے، تحریف کر کے غلط عمل کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نعوذ باللہ، ملعون، لعنت لکھ دی ان کے اوپر، مغضوب علیہم، نعوذ باللہ. نصارہ کے پاس انجیل، اللہ کے پاک کلام، اللہ کے العظم رسول عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ نے ذمہ دیا حفاظت کا، ان کے حوالے کر دیا، علماء کے حوالے کر دیا، تم اس کے ذمہ دار ہو. تحریف کر دی، تبدیل کر دی، اپنی مرضی اس میں شامل کر دی، اپنی چاہت شامل کر دی، اپنی مرضی کا دین چاہا، اللہ کتاب کو بدل کے اللہ کی مرضی، اپنی مرضی کا دین پہ عمل کیا، اللہ کا جو نازل کردہ دین تھا اس کے خلاف ورزی ہو گئی. والین گمراہ ہے تا قیامت، اللہ کہ جس نے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوا گمراہ ہے، والین ہے، اللہ کے غضب کی یہ بھی حقدار ہے، نعوذ باللہ. ہر وہ شخص جو اللہ کے رب کا نافرمان ہے، جو دین کی تحریف کرتا ہے، قرآن یا اللہ کتاب کی تحریف کر کے عمل کرتا ہے، ان سب میں شامل ہے، وہ گمراہ بھی ہے، اللہ کے غضب کا حقدار بھی ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے، ابن لبید انصاری صحابی جو ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علم سے دور ہو جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. لمبی حدیث ہے، بیان ہے یہ حدیث کا. تو صحابی عرض کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن ہمارے پاس ہے، ہم پڑھیں گے، اولاد کو تعلیم دیں گے، ہماری عورتیں کو پڑھائیں گے قرآن، تو ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا یہود و نصارہ کے پاس تورات انجیل نہیں تھی؟ تو ان کو کچھ فائدہ ہوا؟ نقصان ہوا کہ نہیں؟ کیوں نقصان ہوا؟ کیونکہ اس میں جب صحیح عمل نہیں کیا اور تحریف کر دی، تو اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی تھا. آج بھی ایسے مسلمان، کئی مسلمان موجود ہیں جو قرآن کے لفظ کی تحریف نہیں کر سکتے، نہ کبھی کر پائیں گے، لیکن معنی کی تحریف کر دی ہے، اپنی شہوت، اپنی مرضی، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہش کے مطابق اپنا دین گھڑ لیا ہے. امت تفرقے میں بٹ گئی ہے. تفرقے کی وجہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، مرضی کا راستہ چاہتے ہیں، مرضی کا عمل چاہتے ہیں، رب کی مرضی نہیں چاہتے. نتیجہ کیا نکلا؟ تفرقہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے. قرآن مجید کی لفظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن معنی کیا لینا چاہتے ہو وہ امت کے حوالے کر دیا ہے، تمہاری مرضی. لیکن حق ایک ہی ہے، حق دو راستے نہیں، تین راستے نہیں ہیں، حق ایک ہی ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف صالح سمجھ کے مطابق جس نے عمل کیا ہے دین پہ، وہ سرخر ہوا، وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ خیر پر ہے. جس نے عمل تو کیا ہے لیکن علم کے بغیر، یہ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے راستے پر ہے، یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. اگرچہ وہ دعویٰ بھی کرتا رہے، چیخ چیخ کر وہ کہتا بھی رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہود و نصارہ کے پاس بھی تورات انجیل ہے، ان کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ تحریف کر دی. آج بھی کچھ ایسے مسلمان موجود ہیں جن کے لیے قرآن و سنت کافی نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس قرآن سنت بھی موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ غلط سمجھا ہے، فہم سلف کی نہیں ہے، اپنی مرضی کی ہے. کوئی اندھی تقلید کرتا ہے، کوئی خواب و کشف وجہ ذوق کی بنیاد پہ کرنا چاہتا ہے، کوئی عقل کو منطق کو آگے کر کے عمل کرنا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کو کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے اگر صحیح عمل کرنا ہے، وہ ہے فہم السلف الصالحین. صحابہ اور سلف نے کیسے سمجھا ہے، اس کے مطابق دین کو سمجھو، پھر اس پہ عمل کرو، واللہ اس میں جو خیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو حاصل ہوگا دنیا اور آخرت میں. اور آخر میں دعا ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں، فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، آمین کہیں، ويلهمنا رشدنا، آمین رب العالمين، ويقينا شر أنفسنا ولا يزيغ ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، آمین رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلاته على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جی بند کر رہا ہوں.